الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي القاسم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد وآله وأهل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وفيه تبيان لكل شيء، وقال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. صلوات قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اس میں وہی پیغام ہے جو مسلسل چار دن تلاوت کی جانے والی آیتوں کا پیغام تھا، یعنی ایک آیت قرآن کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ وقیح تبیان لکل شیء، یہ قرآن وہ ہے جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، اور ایک آیت رسول والے رسول کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے تجھے کائنات کا ہر علم عطا کر دیا. وہی دو آیتیں جو آپ نے چار مجالس میں سماعت فرمائیں اس میں بھی یہی پیغام ہے، یہی پیغام ان آیتوں میں ہے. اس لیے کہ یہ میسج قرآن بار بار دے رہا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے اور یہ گروہ معصومی وہ محافظ کتاب اور وارث کتاب جو اس کائنات کا ہر علم رکھتے ہیں، اور زمانہ کتنا ہی زیادہ ترقی کیوں نہ کر لے ان کا کوئی کلام کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یقیناً یہ ضرور ہوگا کہ کبھی خود انسان کی نالج ابھی اتنی لمیٹڈ یا کم ہے کہ وہ کسی میسج کو مکمل طریقے سے سمجھ نہ پائے. جیسے اس کی ایک ایگزامپل کل رات کی مجلس میں گزری جو ذرا سی اس لیے انکمپلیٹ رہ گئی کہ وقت کم تھا، باتیں بہت زیادہ چھیڑ دی گئی تھیں، اور وہ یہ کہ سورہ یاسین کی اس آیت کے حوالے سے کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. کل جو یہ بات ہو رہی سورہ یاسین کی اس آیت کے حوالے سے تو اس میں ٹائم کم ہونے کی بنا پر یہ ہسٹری مجھے چھوڑ دینا پڑی تھی کہ یہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کے اوپر جب اس زمانے کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ ہوئی تھی سب سے زیادہ اعتراض کیا گیا تھا، اور اسی آیت کے حوالے سے اس زمانے کے جو موڈ یا الٹرا موڈ قسم کے لوگ تھے تو یہ پروو کرتے تھے کہ دیکھیے قرآن کی بات غلط نکل آئی. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کی مجلس کا یہ پورا پورشن ریپیٹ کروں، لیکن صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سائنس کی کوئی بعد والی ریسرچ قرآن کی آیت سے ٹکرا گئی، لیکن بہت ہی شارٹ پیریڈ کے لیے. وہ شمس و تجریل مستقر لہا 300 سال، 3 سینچریز، کیونکہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت جو دنیا کی سائنس ہمارے سامنے تھی اس کے اعتبار سے یہ آیت اتنی مشکل نہیں تھی. سورج اپنے راستے پہ چل رہا تو زمانے کے اعتبار سے سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور آج آج نہیں تو 3 سینچری سے 18 سینچری تک، جب تک وہ پولش سائنٹسٹ کوپر نیکس کا نظریہ چلتا رہا، تو اس نے کہا سورج رکا ہوا ہے زمین گھوم رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ٹھیک ہے وہ ٹائم تھا جب کرسچنز نے اسلام اور قرآن پر اعتراضات شروع کیے تھے. ایک وہ اٹیک ہوا تھا کہ جو کروسیڈ کے فوراً بعد ہوا، کروسیڈ ختم ہوئے 14th century، یعنی کرسچینٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ تلوار کے ذریعے سے وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو 15th century سے اب انہوں نے سائنس کے ذریعے سے اسلام پر اعتراضات شروع کی، اور یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب کرسچنز اسلامی دنیا کو انویٹ کر رہے ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں. ہندوستان میں آئے، انڈونیشیا میں گئے، یہ پورا افریقہ، یہ پورا ایشیا. چنانچہ ایک طرح سے ان کے پاس حکومت کی طاقت بھی ہے اور ساتھ میں سائنس کا نظریہ. تو قرآن کی جن آیتوں پر سب سے زیادہ کرسچینٹی نے اعتراض کیا ان میں سے ایک آیت یہ، لیکن 300 سال، یہاں تک کہ 18th century میں سر فریڈرک ولیم ہرشل، بہت ہی مشہور سائنٹسٹ، اس نے پھر یہ تھیوری پیش کی جو اب جا کے سورہ یاسین کی آیت سے ٹیلی ہو گئی کہ نہیں بھائی، زمین سورج کے گرد یقیناً ایک گردش کرتی ہے، لیکن سورج بھی اپنی جگہ رکا ہوا، موشن لیس یا اسٹیشنری نہیں ہے، سورج بھی چل رہا. اور جو کل میں نے بات کہی تو اس کا نام سولر ایپیکس رکھا سر فریڈرک ہرشل، تو جہاں جا کر آخر میں سورج اور یہ سارے 9 پلینٹ ختم ہو جائیں گے. والشمس تجریل مستقرا لہا، اسے خاص وجہ سے میں نے اس آیت کو کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس زمانے کی سائنس سے ٹیلی کر رہی ہے، آج کی سائنس سے جو لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ ہے اس سے بھی ٹیلی کر رہی ہے. بیچ میں 300 سال کا زمانہ گزرا. لیکن قرآن کا ایک بہت بڑا میڈیکل یہ کہ اس 20th century میں اور 21st century قرآن کی آیتیں جتنا زیادہ لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ سے ٹیلی کر رہی ہیں، اس سینچری جب کریڈٹ تو دینا پڑے گا تو واقعی سائنس نے ایک ترقی کی، یہ وہ سینچری ہے کہ جب قرآن کی آیتیں بہت زیادہ میڈیکل بن کے ہمارے سامنے آئیں. اور اگر آپ نے ابھی تک یہ بک نہیں پڑھی تو آج میرا ریکمینڈیشن سن لیجیے. لیکن ویسے آج کی دنیا میں کون پڑھا لکھا انسان ہے جس نے یہ بک نہیں پڑھی ہوگی، یعنی بائبل اینڈ سائنس، کون ایسا پڑھا لکھا انسان ہے کہ جو اسلام سے انٹرسٹ رکھتا ہو اور یہ بک اس نے نہ پڑھی. بہرحال بچوں میں ہیں اس لیے کہہ دوں کہ اگر یہ بک اب تک آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھی. اور کون سی ایسی مشہور زبان یا لینگویج ایسی ہے جس میں اس کا ٹرانسلیشن نہ ہوا؟ فرینچ سائنٹسٹ موریس بیکائی کی مشہور کتاب. اتفاقاً پرسوں رات کو انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا تھا تو کسی طرح اس کتاب تک پہنچ گیا، پتا چلا کہ پوری کتاب انٹرنیٹ پر بھی، بائبل قرآن اینڈ سائنس. یہ صرف ہے اپنے اس جملے کے لیے ذرا سا ایکسپلینیشن کر رہا ہوں کہ یہ جو سینچری ابھی ابھی گزری 20th century، اس نے تو جتنا زیادہ قرآن کی آیتوں پروف کیا پوری ہیومن ہسٹری کے اندر کوئی ایک سینچری ایسی نہیں. اب یہ موریس بیکائی اسلام کا اور قرآن کا بہت بڑا دشمن. پھر میں کنگ فیصل کا ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اس میں کنورژن ہوا، اور یہ اس کتاب کے انٹروڈکشن میں لکھتا کہ جب میں نے قرآن کو پہلی مرتبہ اٹھایا تو اسی وقت میں نے یہ انٹینشن کی تو بالکل اس کا ایک سبجیکٹو اسٹڈی کروں گا، نہ قرآن کا پرو بن کے اس قرآن کو پڑھنا ہے نہ قرآن کے اگینسٹ بن کے. بالکل ایک امپارشل انسان. اور میرا جو مین ٹارگیٹ یا گول تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیکھو یہ قرآن یونیورس کے بارے میں جو باتیں کہہ رہا وہ کتنا زیادہ لیٹسٹ ریسرچ سے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ والی چیز یعنی اسٹرونومی کے اس سائنس اس نے سب سے زیادہ اسی سینچری میں ترقی کی. اور یہ وہ چیز کہ جب تک کہ ٹیلیسکوپ سامنے نہیں آئی تھی کوئی آدمی اس کے اندر اپنی طرف سے فرضی باتیں بھی نہیں کہہ سکتا. تو کہا یہ خاص میرا ایک ٹارگیٹ تھا اور پورا قرآن میں نے پڑھ لیا اول سے آخر تک. وہ بک آپ دیکھ لیجیے تو اندازہ ہوتا کہ اس نے کتنی محنت کے ساتھ قرآن کو پڑھا. ایک آیت قرآن کی مجھے ایسی نہ ملی جس میں آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ سے ہٹ کر کوئی بات کہی. بلکہ یہ آیتیں ضرور مجھے ملی کہ جو 1400 سال پہلے ایسی بات کہہ گئے تھے وہ اس سینچری سے پہلے کسی سائنٹسٹ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. اچھا اب وہ آگے لکھتا یعنی اگر خالی اس کی بک کو ہی اشرے کا موضوع بنا دیا جائے تو 10 مجلسیں بھی کم. لیکن اسی لیے میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں کہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ شاید ہی کوئی پڑھا لکھا انسان ایسا ہو جس نے یہ بک کو اسٹڈی نہ کیا. تو ریپیٹڈ باتیں تو نہیں پیش کرنا لیکن آپ سنیے اس کا نیکسٹ پیراگراف. وہ کہتا کہ قرآن کی یہ اسٹڈی کرنے کے بعد ہاں میں اینٹی قرآن بن کے بھی قرآن کو میں نے شروع نہیں کیا تو پہلے سے یہ بات سوچ لی کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی نکالنا اور نہ ہی میں قرآن کا حامی بن کر یا اس کے فیور میں کہ نہیں اس کی ہر آیت کو کسی طرح پروف کرنا نہیں بالکل ایک امپارشل. اور پھر اسی طرح سے جب قرآن کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تو اسی طرح سے پھر میں نے بائبل اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی اسٹڈی شروع کی. کرسچن تھا اس لیے جو تو بائبل کو کئی مرتبہ چرچ میں جا کے سنا تھا اور پڑھا تھا لیکن اب اسٹڈی شروع کر. قرآن بہت لکھتا ہے یہ کتاب. میں نے کہا کہ میں اس کا کوئی ریفرنس غلط تو دے نہیں سکتا. ہر پڑھے لکھے انسان کے پاس ہے, انٹرنیٹ پر ہے, انگلش میں ہے, اردو میں ہے, عربی میں ہے, فارسی میں ہے, گجراتی میں ہے, جبکہ اوریجنل کتاب فرینچ میں لکھی گئی تھی. خیر تو خلاصہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اسی طرح سے بائبل کی اسٹڈی شروع کی تو کہاں قرآن پہلی آیت سے آخری آیت تک میں پہنچ گئے اور ایک آیت بھی مجھے اگینسٹ نہ ملی لیٹسٹ سائنس کے. اور بائبل اس کے فرسٹ چیپٹر سے آگے بڑھنے کی بھی ضرورت مجھے پیش نہیں آئی. اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو پہلا چیپٹر انگریزی میں جو بھی کہتے ہوں گے اردو یا عربی میں اس کا نام ہے تخلیق, جس میں کائنات کی کریشن کو بیان کیا گیا کا وہی پہلا ہی چیپٹر ایسا جو قدم قدم پہ وہ باتیں بائبل بتا رہی جو 100% آج کی لیٹسٹ ریسرچ اور سائنس کی اگینسٹ وہاں پہلی آیت سے آخری آیت پر پہنچ گئے. جو ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے اس نے تو یہ محاورہ استعمال نہیں کیا کہ بسم اللہ کے بعد سے والناس کی سین تک وہ جو قرآن کی آخری آیت ہے والناس من الجنۃ والناس ایک آیت مجھے ایسی نہ ملی. اور یہاں بائبل کا پہلا ہی چیپٹر ایسا تھا کہ اس کے بعد پھر میرا دل نہ چاہا کہ اس کا اس کی اسٹڈی کرو لیکن قرآن سے کمپیئر کرنے کے لیے بہرحال اس کی اسٹڈی کی اور بائبل قرآن اور سائنس کے نام سے وہ کتاب سامنے آ گئی. اب یہ تو میں نے بہت مختصر کر کے اس کی بات اس لیے آپ کے سامنے پیش کی بلکہ پڑھے لکھے افراد سے یہ کہہ دوں کہ ریپیٹ کی تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے تو اس سے پہلے کہ ہر سینچری میں پرابلم رہ چکا ہے سائنٹسٹ کو لیکن اس سینچری کے اندر تو ہمارے سامنے مسلسل ایسے گھٹنے پا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت کے قرآن کی ایسی نہیں کچھ حدیثیں یقیناً ہوں گی لیکن آیت ایک بھی ایسی نہیں جس نے وہی بات 1400 سال پہلے نہ کہی ہو جو آج اتنی ترقی کے بعد دنیا کہہ رہی ہے. مگر میں اس ٹاپک پر روزانہ اس بات کا خیال کر رہا ہوں مگر اس کے بعد ہمارے سامنے کوشچن مارک آتا تو پھر یہ ساری چیزیں ہماری نالج میں پہلے کیوں نہیں آئی. دو مین ریزن ہے اور بہت سارے اس کے سیکنڈری ریزنز ہیں لیکن دو مین ریزن ہے نا بولیے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اس مسئلے میں ایگری نہ کریں, لیکن مہاراج یہ بھی اسلام کی طرف سے ایک ہمیں تھنکنگ دی گئی. بولیے بہت ساری چیزیں ایسی جس میں اسلام ہم سے وہ سنسیئرٹی چاہتا کہ اگر ہر چیز کا فائدہ بتا کر, دیکھو یہ حکم مثلا روزے کے یہ بینیفٹ, دیکھو نماز کے یہ بینیفٹ, دیکھو حج کے یہ بینیفٹ, دیکھو میوزک سے اپنے آپ کو بچانے کے یہ بینیفٹ, دیکھو شراب چھوڑ دینے کے یہ بینیفٹ, کہ اگر ہر چیز کے بینیفٹ بتا کر پھر ہم سے یہ کہا جائے کہ اس چیز کو فالو کرو تو اکارڈنگ ٹو اسلام یہ اطاعت یہ عبادت اور یہ اللہ کو ماننا نہ ہوا, یہ تو ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اگر کسی ایتھس کو بھی بتا دیا جائے تو وہ بھی وہ چیز چھوڑ دے. جیسے ہم نے یہ دیکھا ایک بہت ہی بدترین گناہ, چاہے شارٹ پیریڈ کے لیے صحیح, جب اس کے نتیجے ایڈ سے جیسی خرابی پھیلنے لگی تو جو لوگ نہ کسی اللہ کو مانے نہ کسی اسلام کو مانے نہ کسی کرسچینٹی کو مانے نہ کسی کوڈ آف لائف کو مانے نہ کسی شریعت کو مانے, انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. تو اب ایز اے مسلم جس نے یہ دو وٹنس دی ہیں ایک اللہ کی اور ایک رسول کی, ہمارے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں اور ان کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام کا ایک ویلڈ پوائنٹ, چاہے آپ اس سے ایگری کریں کہ نہ کریں. نہیں وہ بچے کیا سمجھیں گے جو بات میں ابھی کہہ گیا, چھوٹی سی اسٹوری اگر کہ یہ اسٹوری ہے تو بہت ہی اتھینٹک ہسٹری نہیں ہے, لیکن اس کا میسج وہی ہے. وہ اسلام کا یہ والا پوائنٹ ہے جس پہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں. ایک پرانے زمانے کے خلیفہ, پرانے زمانے سے مقصد امام کے زمانے کے, نام ہے ان صاحب کا ہارون رشید, بہت ہی فیمس ہے. ایک طرف الف لیلہ یا عربیہ نائٹ میں ان کا نام آیا, اور دوسری جانب ہمارے ساتویں امام کو زہر دے کے شہید کرانے والا ملعون ظالم. اور ایک مختصر سی ہسٹری ہے, ہارون کی وائف زبیدہ اور ہارون کے دور کے کزن لیکن محب اہل بیت, اور ایسے محب اہل بیت تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں میں نے کراچی میں ان کو ٹاپک بنایا 30 منٹ لکھ, اتنے آرام کے ساتھ ہو گئی ان کی جو ہسٹری بہت مزیدار اور انٹرسٹنگ, یعنی بہلول دانا. یہ لفظ لاسٹ ویک کسی لیکچر میں آیا تھا تو بچے تو سمجھ ہی نہ پائے کہ بہلول کہتے کس چیز کو ہے. یہ پراپر نیم ہے, ناؤن ہے, ایک آدمی کا نام بہلول. بہت ان کی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے, لیکن آج کو ہمارا ٹاپک سائنس اور اسلام. یہ ڈیو ٹو سم ریزن اپنے آپ کو دیوانہ یعنی پاگل شو کرتے ہیں, لیکن اسی حالت میں انہوں نے ایسے ایسے میسیجز ہم تک پہنچائے. تو ایک دن تو یہ کزن بھی ہیں ہارون کے, اس لیے ہارون کی فیملی, ہارون کا محل, ہارون کے خود ہارون کا کمرہ, اس میں ان کا آنا جانا وزٹ بہت فریکوینٹ ہوتا. ایک دن ہارون اپنے گھر میں بیٹھا, لیکن اس کو ہسٹری سے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میسج اس کا 100% یہ یب لوگ کم آئی جو کم آسانو آمالا, جو میں نے سورہ ملک کی آیت کے اوپر اس سنڈے کو ایک چھوٹا سا لیکچر دیا تھا. ہارون اپنے گھر میں بیٹھا ہے یعنی پیلس بادشاہ, دیکھا کہ اس کی بیوی جو کسی کام سے بازار گئی تھی وہ آ رہی ہے, لیکن ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی. تو ہارون نے پوچھا کہ بھائی بازار سے آ رہی بہت خوش نظر آ رہی ہے, کیا ریزن ہے؟ تو کہا کہ جب میں راستے سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک روڈ پر یا ایک اسٹریٹ پر بہلول کو دیکھا. بہلول جیسا کا میں نے کہا کہ بہرحال فیملی ریلیشن، میں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ بیٹھے اور مٹی سے چھوٹے چھوٹے مکانات بنا رہے ہیں، جیسے بیچز پر یا ساحل سمندر پر بچے وہ سینڈ پٹ میں جا کے کھیلا کرتے ہیں، انہوں سے چھوٹے چھوٹے مکان بنا رہے ہیں. میں نے پوچھ لیا بہلول سے، یعنی بہلول پاگل تو ہے لیکن پاگل کی بھی کیٹیگریز اور ڈگریز ہوتی ہے نا، ایک وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے نقصان دینا. میں نے پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے، پاگل سے کسی بارے میں سوال کرنا بھی غلط، لیکن ایک ہنسی مذاق ایک لائٹ گفتگو. بہلول نے کہا کہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں، جنت کے. اب مذاقی چل رہا ہے وہ پاگل، تو پاگل کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آ رہا. میں نے کہا بہلول یہ مکان بیچو گے؟ تو کہا اور کس لیے بنا رہا ہوں، وہ بلڈر کس لیے مکان بناتا ہے، بیچنے کے لیے تو بناتا ہے، تو میں مکان بنا اسی لیے رہا ہوں. تو کہا کہ بہلول اس کی قیمت کیا؟ کہا کہ ایک درہم، یعنی یہاں سمجھ لیجیے ایک ڈالر. میں نے اسے ایک ڈالر دے دیا اور اس نے کہا کہ جا زبیدہ ایک مکان تیرا میں نے جنت میں بک کر لیا، مل جائے گا یہ مکان تیرے لیے، مل گیا جنت. بس یہ جو ہنسی مذاق ہوا، وہ پاگل آدمی سڑک کے کنارے بیٹھ کے جنت کے مکان بنا رہا. ہارون نے کہا کہ بھائی وہ تو ہے پاگل، تم کیوں پاگل ہو گئے، بلا ہو گیا ایک ڈالر یا ایک درہم تم نے ضائع کر دیا، پتا ہے کہ پاگل تھا. ہر بات ختم ہو گئی. رات کو ہارون سوئے، ہارون سویا تو خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خواب یا سپنے ہی میں جنت میں جا سکتے ہیں. تو خواب میں یہ دیکھا ڈریم کہ میں جنت میں کھڑا ہوں اور بہت ہی ایک عالیشان تحصیل یا پیلس میرے سامنے. اس نے پوچھا یہ محل بہت ہی شاندار، کتنا بیوٹیفل، کتنا زبردست، کس کا؟ کیا یہ تیری وائف کا ہے؟ اب شوہر سے زیادہ اپنی وائف کو کون جانتا ہوگا. تو حیران ہو کر کہا کہ میری وائف کو یہ محل ملا کیسے؟ اچھا ایک بات کیسے بتا دوں، بعد میں بہلول نے حاجیوں کے لیے واٹر سپلائی کے لیے خاص نہر بنوائی تھی جو مکے کے قریب عرفات کے میدان تک آتی، اور ایک بڑا کریڈٹ اس کو ملا کہ حاجیوں کا ایک بہت بڑا پرابلم اس نے سینچریز تک سالو کیا، لیکن اسے رکھی ایک طرف. کہا کہ تیری بیوی یہ اس کا محل ہے. تو کہا آخر میری بیوی کو یہ محل یا پیلس کیسے ملا؟ کہا کہ اس کے کسی نیکی کی وجہ سے نہیں، اس نے یہ محل آج بہلول سے خریدا تھا، یہ ایک سیل اور پرچیز ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا. یہ وہ محل، ہارون کی آنکھ کھلی، تڑپ تڑپ کے سوچ رہا کہ کاش یہ محل میں نے بھی خریدا ہوتا، لیکن چلو ایک چانس کر لوں گا، اور کل صبح جب سورج نکل آئے دن شروع ہو جائے تو وہیں سے گزروں گا. لیکن اس کا میسج بہت امپورٹنٹ ہے، جو تقریباً 99% اسلام کے واجبات اور حرام کی بیسک فلسفی. اگلے دن صبح کا وقت آیا، وہی ٹائم، بیوی سے پوچھا کہ کل کون سی گلی سے گئی تھی، اسٹریٹ کیا تھی، بیوی نے سارا پتہ بتایا. اب ہارون وہاں گئے انٹینشنلی، اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ پاگل آدمی ہے، اس کا کیا بھروسہ آج یہاں کل وہاں، پتا نہیں ہو کہ نہ ہو، لیکن دور سے دیکھا ایک سیٹسفیکشن ہو گیا کہ بہلول بیٹھے اور اسی طرح سے ریت سے مکان بنا بنا کے رکھتے جا رہے ہیں. قریب ہو گئے، کافی حد تک تو ان کو یہ کنفرم ہے کہ کیا بہلول کیوں یہ مکان بنا رہے، کیا ہمارا اس کا ڈائلاگ ہوگا. لیکن گئے اور کہا کہ بہلول یہ کیا کر رہے، وہی رپلائی آیا کہ جو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا. کہا کہ میں جنت کے مکان بنا رہا. ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ اچھا بیچو گے؟ وہی جواب پھر بھی ملا کہ میں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں. ہارون نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا ہے، پرائس؟ اجے اپنے ہاتھ ڈال کے ایک ڈالر کا کوائن اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جب ہی ایک ڈالر کہے گا اور پھینک دوں گا. بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت ہے تمہاری پوری مملکت، تمہاری پوری سلطنت، تمہارا پورا خزانہ. ایک مرتبہ گھبرا گئے، ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ انفلیشن ریٹ زیرو ہے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، مگر اس کی بھی کیا مہنگی کہ جس کی قیمت کل ایک ڈالر اور آج پتا چلا کہ پورا خزانہ، آج پتا چلا پوری حکومت. گھبرا کے کہا بہلول مگر یہ والا مکان کل تو ایک ڈالر کا مل رہا تھا، آج اتنا مہنگا کیسے ہو گیا؟ بہلول کا جواب جو تھا، بس یہ ہے اسلام کا بہت اہم اصول، بہلول کا جواب یہ تھا کہ مسئلہ کل اور آج کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کل یہ مکان بغیر دیکھے خریدا گیا تھا، آج یہ مکان دیکھنے کے بعد خریدا جا رہا ہے. کل کی نیت کے اندر جو سنسیئرٹی ہوئی آپ کو جوڑی، رات کو یہ دیکھا تو آگے مکان خریدا جا رہا. نماز، روزہ، حج، آپ دیکھیں نعوذ باللہ، میں حج کو جاگنگ نہیں کہتا اور میں روزے کو ڈائٹنگ نہیں کہتا، لیکن ڈائٹنگ کے فوائد کی وجہ سے واقع کرنا اور چیز ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دن بھر واقع کرنا اور چیز ہے. اپنی صحت بنانے کے لیے ایک میل دو میل کی واک کرنا اور چیز ہے، اور مرضی پروردگار کے لیے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگانا اور چیز ہے. ایک کے اندر فائدہ اور بینیفٹ ہے اس لیے عمل ہو رہا، دوسرے کے اندر یہ یقین تو ہے کہ ہمارا پروردگار کوئی حکم بغیر ہمارے بینیفٹ کے نہیں دے گا، لیکن ہم نے اللہ سے بینیفٹ نہیں پوچھا، اس نے حکم دیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے عمل کیا. تو یہ بہت مین ریزن، بہت سارے واجبات کا ہمیں ریزن نہیں بتایا گیا کہ یہاں بزنس نہیں ہو رہا، یہاں عبادت ہو رہی ہے. بزنس اور ورشپ میں فرق ہونا چاہیے. عبادت بہرحال چاہیے، لفظ آپ کو برا نہیں ہے، لیکن اسی کا نام عبادت. عبادت بلائنڈلی فالو کرنے کا نام ہوتا. بہت سارے حرام جن کے نقصانات آپ کی سائنس نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، مثلا ڈرنکنگ کا نقصان، مثلا سور کے گوشت کا نقصان، اسلام بھی بتا سکتا ہے، انٹینشنلی نہیں بتایا کہ اگر ان نقصانات کی وجہ سے تم کوئی چیز چھوڑ رہے، یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوا. اللہ کے لیے چھوڑو تمہیں بینیفٹ وہی ملیں گے جو دوسرے آدمی کو مل رہے ہیں، مگر دنیا بھی مل گئے اور آخرت. ایک تو یہ پوائنٹ، اور اس کا اس لیے بار بار ریمائنڈر ضروری کہ جب بہت زیادہ سائنس ہو جاتی تو پھر آدمی آخر میں ایک اس منزل پہ آ جاتا کہ وہ کہتا کہ اب تو میں اسی واجب کو فالو کروں گا جس کا فائدہ پتا چل جائے، اسی حرام کو چھوڑوں گا جس کا نقصان پتا چل جائے. سونا کیوں حرام؟ گولڈ بتائیے. داڑھی کیوں ضروری ہے؟ فائدہ بتائیے. تو وہاں تک نہ پہنچ جائے آدمی، ایک تو یہ بات. ورنہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے ہر حکم کے اندر انسانیت کے لیے فائدہ، اور اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے اس میں ہمارے لیے نقصان. آئیے اب اس کے بعد دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. جب مورس بیکائی جیسا ایک آدمی وہ یہ ریسرچ کر کے کہہ سکتا کہ قرآن کی کوئی چیز ہمیں نہ اگینسٹ لاجک ملی نہ اگینسٹ سائنس ملی، تو اگر 1400 سال پہلے ہی خدا اس طرح ہر چیز کی ڈیٹیل بتا دیتا تو آج کتنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اسلام کو پروپیگیٹ کرنا. ہم اپنے فائدے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو اللہ کے لیے کہہ رہے کہ اسلام پھیلے. لیکن دوسرا پوائنٹ بھی سمجھیے، اور وہ یہ کہ بتانے کو جب تیار بھی تھے تو مسئلہ یہ تھا کہ جس ماحول میں، جو سراؤنڈنگ ہے، جو ٹائم پیریڈ، اس میں یہ ساری چیزیں کس طرح سے بتائی جائیں جو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. نہیں، انسان کے بعد جب وہ نالج ہی نہیں ہے تو کیسے اس کو سمجھے گا؟ چنانچہ میں نے لاسٹ ویک کی آخری مجلس میں عرض کیا کہ ایمبرالوجی یا علم جنینیات، ماں کے پیٹ میں موجود بچے پہ کیا گزرتی ہے. اللہ کا رسول وہ سارے اسٹیجز بتا رہا، مگر لفظ فرشتہ اس میں ملانا ضروری ہے ورنہ لوگ کیسے سمجھیں. لیکن اس ایک لفظ فرشتہ کے آ جانے سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث نانسنس بنی. آج سائنس اتنی ترقی کر دوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں فرشتہ جاتا. اسپیشلی میوزک کے حوالے سے یہ پرابلم بہت بڑا. میوزک آج لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ، جس کا ایک طرف نوائز پالوشن کے اعتبار سے اتنا زیادہ وہ لوگ اس معاملے میں الرٹ ہو چکے ہیں کہ ہر وہ آواز جو ذرا نیچرل طریقے سے ہٹ کر ہو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. باقاعدہ اس کا ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ اس سے اونچی اور اس سے نیچی آواز نہ ہو، ورنہ آدمی بہرا ہو جائے گا. لیکن میوزک کے فنکشن اور میوزیشنز وہ ہیں جن کے لیے اس قسم کا کوئی قانون نہیں. اب سنیے، ایک زمانے میں ہم چند دوستوں یہ شوق ہوا تھا کہ جو دنیا کے بڑے بڑے سنگرز گزرے ذرا سی ان کی لائف ہسٹری پر، اور یہ دیکھیں کہ جو حدیثوں میں آیا کہ گانا گانے والے کا نقصان کتنا، پہلے کیا نقصان ہوا. ایک لسٹ ہم نے بنائی تھی اور وہ آج بھی میری فائل میں کہیں موجود ہے. ٹکٹ دیجئے اور اس کی کاپی دیجئے. یہ تو لاسٹ ویک کا جملہ آج بھی میرے پاس موجود ہے. وہ اتنے مشہور نام ہے, بیٹھوین, موزارٹ, پھر یہ جو بیٹلز گروپ تھا, جاز ایجاد کرنے والا, یہ سب کے نام تھے. ایک عجیب بات یہ سامنے آئی کہ ان میں سے 95% وہ کہ جو 50 سال سے پہلے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, جبکہ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں ایوریج ایج 70 کے اوپر چل رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ موت جو ان کی ہوئی, پہلے وہ حدیثیں سن لی. ایک حدیث یہ آتی کہ جب کوئی انسان گانا گاتا ہے یا گانا سنتا تو اللہ اس کے سر پر ایک فرشتے کو مسلط کرتا جو مسلسل اس کے سر پہ مارتا رہتا. ہم نے لفظ فرشتہ سنا اور یہ سنا کہ سر کے اوپر مارا جاتا, یا تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی آخرت کے متعلق ہوگا, یا ہم نے کہا کیا نانسنس بات ہو رہی ہے آج کی 20th century. یہ اس رسول کی حدیث ہے جو صادق کہلاتے ہیں, اور ان کے وہ وارث و جانشین, وہ امام جن کا لقب صادق ہے, ان کی حدیث گانے کے حوالے سے وراج کر فرمایا کہ جب کوئی شخص گانا گاتا تو اللہ اس کے سینے پر دائیں اور بائیں دو فرشتے اس طرح سے بٹھاتا جو مسلسل اس کے سینوں پر گوز مارتے رہتے. ہم نے یہ حدیث سن اور کہا سنیے آج 20th century کے اندر فرشتے سینوں پہ بیٹھنا, گرد مارنا, کیا نانسنس بیان کیا جا رہا. لیکن جب وہ بڑے بڑے جتنے سنگرز گزرے ہیں دنیا کے, ان کی ایک لسٹ بنائی اور یہ دیکھا کہ ان کی موت کب ہو. دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی 50 کے آس پاس مرے تو اتنا تعجب اس لیے نہیں ہے کہ ایوریج ایج ہی 50 سے 55 کے درمیان, لیکن جہاں ایوریج 70 چل رہی. اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے نیچرل ڈیتھ ہارڈلی 1% کو ہوئی, اور جو زیادہ تر ان نیچرل ڈیتھ کیا, بہرے ہوئے, برین ہیمریج ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور بلڈ پریشر اچانک بہت زیادہ, اچانک بہت کم, ہائپر ٹینشن جسے کہا جاتا. آج آپ میڈیکل سائنس کے کسی بھی ماہر سے پوچھیں کہ یہ آوازیں جو آدمی کے کان میں جاتی ہیں وہ کس طرح سے اس کے بلڈ پریشر کو کم اور زیادہ کرتی. جب یہاں تک مجلس میں نے پڑھی, ایک صاحب نے مجلس کے بعد کہا کہ مولانا بے شک آپ نے صحیح کہا, اور جو آپ نے کہا آوازیں بلڈ پریشر کم زیادہ کرتی ہے اس میں اسپیشلی آپ کی آواز, ٹھیک مان لیا ہماری آواز, لیکن جو چیز ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے مراجے کی ایج کو دیکھیں اور دوسری جانب اگر کہ کمپیریزن کرنا بھی غلط, لیکن اس کو ایک طرف رکھیں, اب اگر اللہ کا رسول 1400 سال پہلے عرب کی اس زمین پہ بیٹھ کر جہاں کسی نے بلڈ پریشر کا لفظ بھی نہیں سنا, ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کا کوئی تعلق میوزک کی اس آواز سے پیدا کرتا, اب اگر 1400 سال پہلے عرب کے اس ماحول میں جہاں برین ہیمریج نام بھی نہیں جانتا تھا کوئی اور یہ بیماری بھی نہیں تھی, وہاں اللہ کا رسول گانے کے یہ نقصانات بتاتا, کون سمجھتا اور کون اس حدیث کو کتابوں میں پریزرو کرتا. یہی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے نا, تو بہت ساری چیزیں ہمیں یقین ہے کہ صحیح, لیکن کبھی حالات کی وجہ سے اسے چھپانا پڑتا. اسپیشلی وہ مسلمان جو انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا, بھائی اسلام نے 4 شادی کی اجازت دی ہے, یہ مسئلہ ہے اسلام کا, لیکن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نان مسلم کے سامنے اسلام کی عزت بچانے کے لیے ہمیں اس بات کا بدل دینا پڑتا. ہم کہتے ہیں نہیں وہ اس انداز سے نہیں ہے, وہ اس انداز سے نہیں ہے, اور اسپیشلی چلیں 4 شادی تو وہ مسئلہ ہے کہ آپ چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپ پائے گا, غلامی کا سسٹم مسئلہ ہے, اسلام میں سسٹم رہ چکا, اس کی ہسٹری, اس کی فلسفی اور مطلب وہ الگ, یہ بہت سے لوگ آپ کو ملے وہ کہہ رہے آئی نہیں اسلام, خود ان کو بھی یہ ایسا نہیں کہ ان کو یقین ہے, لیکن نان مسلم کے سامنے کیا اسلام کی بے عزتی کرا. یا اسی طرح سے عورتوں سے متعلقہ ویمن رائٹس کے حوالے سے کچھ باتیں, تو آپ اگر اللہ کا رسول اس طرح کی حدیث بیان کرتا جس میں وہ ٹرمز استعمال ہوئی وہ زمانے میں کوئی جانتا ہی نہیں, یہ حدیثیں کتابوں میں آتی بھی نہیں، پیغمبر نے صرف ایک لفظ شامل کر دی، اللہ گانا گانے اور گانا سننے والوں کے سروں اور سینوں پر، حدیثوں میں ملا دی، ایسے فرشتوں کو مسلط کرتا جو مسلسل یہ اس کے دماغ کو مارتے رہتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں، یہ اس کے سینے ہارٹ برین بلڈ پریشر اس سے ریلیٹڈ ساری بیماریاں اس میں آ گئی، اور اب آپ جائیے جا کے سرچ کیجئے انٹرنیٹ کے اوپر تو جتنے بھی بڑے بڑے سنگر اور میوزیشین گزرے ان کی موت کن بیماریوں سے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی، اسی کی ایک اور مثال میں دے دوں، کس چیز کی؟ سائنس پیش کرنا، پیش کرنا، مگر لینگویج ایسی رکھنا ہوگی کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ لیں، کبھی کبھار اس لینگویج کی وجہ سے ہمارے نوجوان مذاق اڑاتے جیسے یہ حدیث ہے، اور کبھی کبھار ایسا مسئلہ نہیں بنتا لیکن وہ ذرا سا ہڈن میسج رہ جاتا، پریکٹیکل ایگزامپل سنی، اگر تو یہ ایگزامپل لاسٹ ویک آتی تو اچھا رہتا جب پورا ایمبرولوجی پر ہم بحث کر چکے ہیں، لیکن ذرا سا ریپیٹ نہیں کر رہا بات نہیں، لیکن ذرا سا اس کو اسٹائل دیکھی جس کی وجہ سے سائنس کی بات اتنا کھل کے نہیں آئی، اس سے پہلے کہ میں یہ مثال شروع کروں ایک حدیث کیوں نہ سنا دوں مولا جی، بہت ہی اہم حدیث، من لم یعرف علم الحیۃ والتشریف فہو انی فی معرفت اللہ، حدیث سنی، من لم یعرف علم الحیۃ، جو فلکیات یعنی اسٹرونومی کے علم کو نہیں جانتا، والتشریف اور میڈیکل سائنس کا علم نہیں رکھتا، فہو انی معرفت اللہ، وہ معرفت خدا میں ہمیشہ نامکمل ناقص اور ناتمام ہوگا، اس کا ٹرانسلیشن ہی ایسا عجیب لفظ ہے کہ آپ کیوں جائیں گے تو ممبر پہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں ذرا سا میں نے اس کو چینج کیا، صحیح لفظ پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ لیجئے، لیکن امام فرماتے ہیں جو علم فلکیات علم حیات اسٹرونومی کی سائنس کو نہیں جانتا اور میڈیکل سائنس کو نہیں جانتا وہ کبھی اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکے، ناقص نامکمل ناتمام، لیکن کتنا انکریجمنٹ کہ آگے بڑھو، اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو اس کو سیکھو، اور یہ بھی آپ نے سنا ہو، یہ اپنے ٹاپک کا لوجک دے رہا ہوں، یہ حدیث آئی کہ اگر اللہ کی معرفت تمہارے پاس ہو تو 2 رکعت نماز کا ثواب بغیر معرفت والے کی 70,000 رکعت نماز سے بہتر، وہ حدیثیں ملا دی، معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز افضل ہو جاتی ہے بغیر معرفت کے 70,000، اور کہا معرفت ملتی ہے ان میں فلکیات اور میڈیکل سائنس یعنی سائنسز، اتنا انکریج کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نماز روزے کا ثواب اس کو ڈیپینڈ کر رہے سائنس پر، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اتنی ریسرچ کرنے کو تیار مسلسل، یہ مجھے کمپلین تو آ رہی ہے کہ ٹاپک بہت ڈرائی ہو رہا، لیکن میں کیا کروں ٹاپک ہی ایسا، 2 رکعت میں آپ کو اتنا ثواب لینا یقیناً کچھ زحمت تو آپ کو اٹھانا ہوگی، اب آئیے سنیے، تمام میڈیکل سائنس اس سینچری کے شروع تک متفق تھی کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے زندہ نہیں رہے گا، اگر ڈلیوری 6ویں مہینے ہو جائے وہ مر جائے، یعنی منیمم جو پیریڈ تھا وہ 9 مہینے یا اس سے کچھ دن کم تھا، قرآن کو یہ میسج دینا تھا کہ غلط تمہاری میڈیکل سائنس غلط ہے، 6 مہینے کی پریگنینسی بھی پاسبل ہے اور 6 مہینے کی برتھ جو ہے وہ بچہ بھی زندہ رہے گا، مگر اس زمانے میں اگر قرآن یہ بات کہتا تو اس زمانے کی میڈیکل سائنس اس کو تو چھوڑیے، لاسٹ سینچری 19th century تک کی میڈیکل سائنس کہہ رہی تھی امپاسبل، اب قرآن یہ میسج بھی دینا چاہتا کہ 6 مہینے کی پریگنینسی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، اب بالکل نارمل لائف، اب میڈیکل سائنس اس وقت سے لے کے لاسٹ سینچری یعنی 12th century تک کہہ رہی کہ امپاسبل، قرآن نے کتنے حسین انداز سے میسج کا میسج پہنچا دیا، اور یہ جو 12th century کے مسلمان گزرے ان کا عقیدہ بھی خراب نہیں ہونے پائے، ان کا تو عقیدہ خراب ہو جاتا نا کہ قرآن اگینسٹ سائنس کہہ رہا، سنیے اور اس کے ساتھ ایک اسٹوری بھی، ذرا سی بات انٹرسٹنگ ہو جائے ورنہ تو بہت آسان سی بات، اہل سنت کے علماء متفق. تو یہ واقعہ حضرت عثمان کے زمانے میں پیش آیا. اور ہمارے یہاں تو خیر پوری یہ ایک الگ قسم ہے ریلیجس علم کی. قضائے امیر المومنین میرے مولا کے وہ واقعات جب انہوں نے لوگوں کے پرابلم سالو کیے. اب میں برادران اہل سنت کی بک سے پڑھ رہا ہوں. حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ اور حضرت عثمان کے بعد ہسبینڈ اور وائف کا ایک کیس آیا. اب کیس ہی آیا کہ یہاں پہ ڈلیوری ہوئی تھی 6 مہینے کے بعد. 6 مہینے کے بعد عورت کے یہاں بیوی کے یہاں بچے کی پیدائش نارمل طریقے سے ہو. شوہر وہ کہتا ہے کہ کیسے پاسبل, یہ اگینسٹ لاجک ہے, یہ اگینسٹ سائنس ہے, آج تک ہم نے نہیں سنا. چنانچہ میں اس بچے سے سیٹسفائیڈ نہیں, یہ میرا بچہ ہی نہیں. شادی کے 6 مہینے بچے کی ولادت ہو اور عورت کہہ رہی کہ میں بالکل بے گناہ ہوں, میں بالکل بے قصور ہوں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب میں کیا کروں اگر میرے یہاں 6 مہینے یہ ولادت ہو گئی. اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس اس زمانے عورت جھوٹ بول رہی, غلط بیانی کر رہی, اپنے گناہ پہ پردہ ڈال رہی اور اگینسٹ لاجک اور اگینسٹ سائنس یہ بات کر رہی. چنانچہ علماء اہل سنت لکھتے ہیں حضرت عثمان نے اس عورت سے کہا کہ تو ایسی بات کہہ رہی جیسے تو 2 جمع 2 3 کہتے. تو محاورتا میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل غلط بات. چنانچہ تیرا شوہر صحیح اور تجھے گناہ کی سزا دی جائے. اتنے حلال مشکلات مشکل کشا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آگے میرے مولا آگے. آج شیعہ کتابوں میں پورا واقعہ اسی طرح صرف ایک جملے کی تبدیلی کہ جب عورت نے یہ سنا تو ایک مرتبہ صرف ایک ریکویسٹ کہ میں سزا قبول کرنے کو تیار, مگر ایک مرتبہ یہ فیصلہ ابو الحسن کے پاس لے جائیے یہ کیس اور جو ان کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول. اب چاہے یہ ورژن صحیح ہو کہ خود آ گئے, چاہے یہ ورژن صحیح ہو کہ عورت کی فریاد اور ریکویسٹ کی وجہ سے بلائی کیس سنا اور کہا کہ یہ عورت بالکل بے گناہ اور بے قصور. لوگوں نے گھبرا کے کہا مولا 6 مہینے کے بعد بچے کی نارمل ڈلیوری کیسے یہ پاسبل؟ کہا یہ قرآن کہہ رہا. جتنے لوگ اس مجمع میں تھے سب حافظ قرآن تھے. اب کون سا قرآن کہہ رہا؟ ہم نے تو کتنی مرتبہ قرآن پڑھا, آج تک قرآن میں ہمیں یہ میسج نہیں ملا. کہا نہیں, 2 آیتیں ملا کے پڑھو. کہ قرآن نے اتنی اہم اہم سائنسی باتیں لیکن اس زمانے کا بھی خیال کر رکھا ہے, میسج بھی دیا. کہا 2 آیتیں ملا کے پڑھو. پہلی آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 60, سورہ احقاف قرآن کریم کا سورہ نمبر 46 آیت نمبر 60. دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234. پہلی آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اس کی ماں ڈیورنگ پیگنینسی اس کو بڑی زحمتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے اٹھایا. وہ وضاحت ہو پورا اور جب واضح عملیہ ڈلیوری ہوئی ہے تب بھی اس کی ماں بہت ہی مشکل مرحلے سے گزری. وہ حمل ہو وہ فصال ہو 30 شہرا. بس یہاں پہ آیت مکمل. اور یاد رکھو کہ اس کی پیگنینسی پلس جو دودھ پلانے کی مدت فیڈنگ یہ 30 مہینے. یہ ایک آیت وبسائن الانسان اب والدہ ہے احسان عملت ہو ام ہو قرہ و وضاحت ہو قرہ و حمل ہو و فصال ہو 30 شہرا. اب آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 234. قرآن کا اسٹائل بتا رہا ہوں اور میسج اپنی جگہ اور اتنی بڑی حقیقت جو 13 سینچریز تک بڑے بڑے سو کال سائنٹسٹ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی. اب آیت الوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین ان یتم ان یرعا رضا. الوالدات سنو, مائیں یرضین فیڈ کریں گی یا دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو. اولین کاملین وہ مکمل سال یعنی 24 مہینے. ان ارادہ اگر ان کا ارادہ ہو یتم الرضاعۃ کہ دودھ پلانے کا پیریڈ مکمل کرے, یہ ان کی مرضی. تو ماں کہہ سکتی ہے کہ مجھے ایک دن بھی دودھ نہیں پلانا, کچھ مہینے کے بعد چھوڑ دینا. لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ پیریڈ پورا کرے تو وہ 2 سال. مولا نے کہا عثمان کو مخاطب کر کے, سنو, ایک طرف قرآن نے کہا کہ پیگنینسی پلس فیڈنگ از اکول ٹو 30, دوسری جانب کہا کہ فیڈنگ پیریڈ ہے 24. تب دونوں تھے 30, اس میں سے فیڈنگ پیریڈ 24 نکالا تو صرف 6 مہینے بچے. یہ ہے ایک پیگنینسی کی منیمم مدت, اور اس میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی اعتراض نہ کر. جو چیز قرآن 1450 سال پہلے اس انداز سے کہی تھی, اس سینچری کے شروع میں جا کے میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کیا کہ 6 مہینے کی پیگنینسی نارمل ڈلیوری کا سبب بن کے اس بچے کو نارمل زندگی گزارنے کا موقع ملے. لیکن قرآن, اب دیکھیے نا, یہ مثال میں نے دی, قرآن یہ بات کہنا چاہتا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ صرف ایک سائنسی مسئلے کی وجہ سے پوری کتاب مشکوک ہو جائے. اپنے اسے قرآن کو جو میسج پہنچانا ہے, جو مشن باتیں وہ قرآن نے بالکل کھل کر بھی کر دی اور انسان کا ذہن وہاں نہیں کر. سورہ النساء آیت نمبر 54, 14 سورہ آیت کا نمبر ہے 54. یہ وہ آیت تھی جو کل رہ گئی. ان الذین کفروا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیم. خود جو بات کر رہا اس آیت میسج دینا ہے, مگر اس انداز سے دیا جا رہا کہ سمجھدار ہی سمجھ سکتا ہے, نہ سمجھ تو ایک بے گناہ عورت کو سنسار بھی کیے دے رہا. مگر یہاں قرآن نے کوئی کبھی میسج دیا پھر بھی ذہن نہیں گیا. ان الذین کفروا, سنو, آیت 54 سورہ النساء جو 14 سورہ, جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں, سوف نصلیہم نارا, ان قریب ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے. کہیں گے گو ٹو دا ہیل, جاؤ جہنم. جب جہنم میں ڈالیں گے, جہنم مینس ہیل فائر. کلما نضجت جلودہم, جب ان کی کھال یہ اسکن جل جائے گی, بدلناہم جلودن غیرہ, تو ہم صرف ان کی کھال کو چینج کریں گے. بدل نہ ہو, تبدیلی کریں جلود, عربی میں جل کھال کو کہتے, اسکن کھال چمڑی, جو لفظ بھی آپ میسج تک پہنچ جائے, جلود اور وغیرہ ہم ان کی کھال چینج کریں گے. کیوں کھال کیوں بدلنا؟ یہ یذوق العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں, ان کو عذاب ملے. کھال اس لیے بدلی جائے ان اللہ کان عزیزا حکیما, یاد رکھو اللہ صاحب عزت بھی ہے صاحب حکمت بھی. اب دیکھیں آیت بالکل واضح آیت, کتنا بڑا اس کے اندر میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ایک انکشاف یا ڈسکوری, کھلی کھلی بات. یہ وہاں کی طرح ایک طرف 30 مہینے, ایک طرف 24 مہینے, کھلی کھلی بات, ذہن گئے نہیں. آج سے مطلب ہے 20th century, آج کی میڈیکل سائنس نے یہ بتایا. پہلے میں وہ جملہ کہہ دوں جو میری اپنی اسٹڈی کا نتیجہ, پھر جو ڈاکٹر مشتاق صاحب نے اس میں تبدیلی کی ہے وہ بھی بتا دوں. تو میں نے جو اسٹڈی کیا تھوڑا بہت, میں نے میڈیکل سائنس کو اس لیے پڑھا کہ میرا ارادہ بھی ایک زمانے میں ڈاکٹر بننے کا تھا. چنانچہ پاکستان کے اعتبار سے انٹرمیڈیٹ میں نے میڈیکل سائنس میں ہی کیا تھا. یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ساری باتیں پڑھی میرے گھر کی گھر کی سنی سنائی نہیں, باقاعدہ پراپر طریقے سے اسکول کی پوری تعلیم, کالج کی پوری تعلیم مکمل ہوئی. تو میری اسٹوری یہ تھی کہ انسان کو جو درد جو تکلیف, اب دیکھیے عجیب بات یہ کہ آگ میں ڈالا اور جہنم کی آگ, اس کا ٹمپریچر. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی پوری باڈی کو چینج کریں گے, ہڈیاں چینج کریں گے, گوشت چینج کریں گے, چربی, خالی کھال کی بات, خالی کھال. اور آج کی میڈیکل سائنس, کسی بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں ڈاکٹر کا پتہ مجھے بتا دیں کیونکہ میں کسی وجہ سے ڈاکٹرز کو یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. ہماری کمیونٹی میں ابھی یہ کمی رہ گئی. خیر خلاصہ یہ, تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے, جو میری اسٹڈی, کہ جو پین اور تکلیف وہ صرف انسان کی کھال جو ہے اس کے اندر اندر وہ سینسز رکھتی ہے جو پین کو اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. کھال اگر ہٹ جائے, گوشت میں اتنی صلاحیت نہیں, ہڈی کے اندر نہیں ہے, چربی میں نہیں ہے, صرف وہ کھال کھال. ڈاکٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ نہیں, تھوڑا سا چینج کرو. میڈیکل سائنس ہر پین کے بارے میں یہ نہیں کہتی, لیکن آج جو ٹیمپریچر زیادہ ہو اور برف جو ٹیمپریچر کم, سردی اور گرمی کی تکلیف صرف کھال کو احساس ہوتا ہے. اگر کسی کی کھال آپ اتار دیں, گرم سے گرم علاقے میں نہیں, آگ میں لے جا کے بٹھا دو, اسے پتا نہیں چلے گا. لیکن چاہے وہ پین والی بات صحیح ہو, چاہے گرمی یعنی آگ یعنی ٹیمپریچر کا بڑھنا, قرآن کی آیت ان الذین کفروا سوف نصلیہم نارا, کافروں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے, پورا جسم جلے گا جب کوئی جہنم میں جائے گا. لیکن ہم پورا جسم نہیں چینج کریں گے, ہم تو خالی ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں نا, اس لیے ہمارے سنی کلما مزاج جنود ہو, جیسے ہی ان کی کھال جلے گی, بدلنا ہم جنودن غیرہ, ہم کھال دوسری پیدا کریں گے, لے جو کل عذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. یہ نہ ہو بھائی ایک دفعہ عذاب آیا, کھال جل گئی, پتا چلا کہ اب کتنی ہی آگ آ جائے ان کو پتا ہی نہ چلے, ایسے اور آرام سے نہ بیٹھے, نہیں دوسری کھال لائیں گے, تیسری کھال خالی بدلیں گے, کیونکہ کھال یا اسکن یا چمڑی یا جل جس میں انسانی کا وہ اونلی آرگن ہے کہ جو سردی اور گرمی اور میری سٹڈی کے مطابق ہر قسم کے درد کا احساس کرتا ہے, کھل کے کہا قرآن, یا کوئی گول گول بات نہیں. لیکن کاش کسی مسلمان کو یہ توقع ہوئی ہوتی کہ وہ یہ سوچتا کہ جب ایک انسان پورا ہاتھ میں ڈالا جا رہا تو سر سے پیر تک اس کا سارا جسم جل رہا, تو خالی کھال کے اوپر قرآن کو زور دے رہا, باقی چیزوں کو کیوں نظر انداز کر دیا. تو ہمیں نان مسلم کا یہ تانا نہ سننا پڑتا کہ بھائی اگر آپ کے قرآن میں یہ بات ہے تو آپ نے پہلے کیوں نہ بتائی, جب ہمارے سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکور کر لیا تو آپ سامنے آ گئے. لیکن ہم سامنے بھی اگر آئے تو ایسی آیت لے کے آئے جو 1400 سال سے انگریز قرآن میں چلی آ رہی, کلما نزج جلودہم بدلناہم جلوداً غیرہا, خالی یہ نہیں لے یذوقوا العذاب, اس لیے بدلیں گے تاکہ ان کا عذاب کنٹینیو رہے, عذاب ختم نہ ہونے پائے. اور آگے بڑھے قرآن کو اس انداز سے اسٹڈی کیجیے جو ڈاکٹر موریس بیکائی نے اختیار کیا. وہ کیا انداز ہے وہ آج نہیں بتاؤں گا ورنہ پھر ذرا سائنس کم رہ جائے گی, دوسری باتیں زیادہ آ جائیں. لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ ایک ایک لفظ, کسی بھی لفظ کو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہی آ گیا ہو. ہونا چاہیے تو جب ان کا بدن جلے گا ہم ان کو نیا بدن دیں گے, بدن نہیں کا کھال کا, باڈی نہیں کا اسکن کا. اب آئیے ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور حدیث, اسے قرآن کریم کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 سے ملائی. سورہ زاریات قرآن کریم کا سورہ نمبر 51, 50 پہ آدھا ہاف سینچری ہوتی ہے اس کے بعد والا سورہ. اس سورہ کی ایک آیت بہت مشہور ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسی سورہ اس آیت سے پہلے 47 نمبر کی ایک آیت, مولا نے دو چیزیں بتائی تھی معرفت کے لیے, اس لیے آج کا میرا ٹاپک سائنس کے بھی صرف یہ دو شعبے, میڈیکل سائنس اور علم حیات. آئیے ایک ان نون مسٹری, یونیورس کیسے کریٹ, آخر یہ دنیا بنی کیسے, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے کہ یہ صدیوں پہلے کا واقعہ, کوئی ویٹنس نہیں ہے اس کا. تو مختلف تھیوریز, ہائپوتھیسز, نظریات, مفروضات سائنٹسٹ نے پیش کیے بہت سارے, مگر جو ان میں سب سے زیادہ ایکسپٹیبل تھیوری جسے میجورٹی مانتے ہیں کہ کیسے یہ یونیورس کریٹ, وہ ہے بگ بینگ تھیوری. وہ سب سے زیادہ مشہور, ہماری زمین کس طرح بنی اس پر تو میں ابھی آ رہا ہوں. سر جیمز جینز نے جو تھیوری پیش پیش کی اور قرآن کی آیت. ابھی تو آئیے خود پوری یونیورس زمین چھوڑے, سورج چھوڑے, گلیکسیز چھوڑے, جو پہلی دفعہ یونیورس بنی, بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ کہ پہلے یہ ساری کائنات بہت ہی چھوٹی مختصر سا ایک کرکٹ بال, ٹینس بال, ٹیبل ٹینس کی پنگ پونگ بال, اس سے بھی چھوٹی ایک چیز, پھر ایک دھماکہ ہوا, ایکسپلوژن. کیوں ہوا؟ یہ کسی کے پاس نہیں ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں, لیکن کچھ ایسے ان کو وٹنس ملے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری یونیورس پہلے بہت یہ اس سے بھی چھوٹی تھی, اس کے بعد ایک ایکسپلوژن ہوا, دھماکہ ہوا, جس کے نتیجے میں وہ بال کے مانند جو یونیورس تھی وہ پھٹی, اور پھر اس طرح سے یہ فینومینا, یہ واقعہ پیش آیا کہ ابھی تک اس کا سلسلہ چل رہا. جیسے آپ لیک یا دریا کے پانی میں پتھر گراتے ہیں تو اس کے چاروں طرف وہ حلقے بنتے, جہاں تک بنتے جاتے ہیں پھر آخر میں خشکی آ گئی, اس سے ٹکرا کے رک گئے. کہا کہ چونکہ یونیورس میں تو کوئی ایسا رکاوٹ یا ہرڈل نہیں, یہ اب تک پھیل رہی, وہ جو ایکسپلوژن ہوا جس کے نتیجے میں یہ یونیورس پھٹی اور بڑی 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 بڑی, اور اب تک یہ عمل چل رہا. موسٹ ریلائبل اور لیٹسٹ تھیوری بگ بینگ تھیوری. ایک حدیث ایک آیت, آیت سورہ زاریات کی ہے, حدیث ہر مومن کے عقیدے کا حصہ اور پارٹ. حدیث کیا؟ حدیث یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نور, اللہ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا, اور وہ نور کی ذرا تفصیل بتائی نقطے کی طرح سے, انا نقطہ کو تحت الباب, ایک نور, اور اس کے بعد پھر پیغمبر کی حدیث آئی کہ اللہ نے اس نور کے ٹکڑے کیے, پھر ایک لفظ ہے نا کہ اس کائنات میں جو چیز بنی ہے وہ ہمارے نور سے بنی. پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, نقطے کی معنی ہمارا نور پیدا کیا, پھر ہمارے نور کو ایکسپینڈ کیا, پھر ہمارے نور کو پھیلایا, اب کتنا پھیلایا, اب آئیے قرآن کی آیت, والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون. دیکھو یہ آسمان ہم نے اپنی طاقت سے بنایا, اور إنا لموسعون, اور ہم اس کو مسلسل پھیلائے جا رہے ہیں, ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں, وسعت دیے جا رہے ہیں. جملہ اسمیہ ہے, جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کرتا ہے, یعنی جس انداز کا یہ سینٹینس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کنٹینیوس ابھی نہیں ہو رہا, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اس کائنات کو ہم ابھی بھی ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں. یہ لیٹسٹ بگ بینگ تھیوری کہلاتی, حدیث نور پلس سورہ زاریات کی آیت, دونوں کو ملائیے وہی چیز نکل رہی ہے. جو سائنس کی لینگویج میں آ جائے تو بگ بینگ تھیوری ہے, اور اگر عربی لینگویج میں آ جائے تو کلام خدا اور قول معصوم. یہ ہوا یونیورس کے بارے میں. اب آ جائیے خود اپنی زمین کو دیکھیں, ارتھ. عجیب بات کہ یہاں پر قرآن نے بالکل الٹی بات کہی یونیورس کے بارے میں, کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم اسے وسعت دے رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, یہ عمل جاری. اور زمین کے بارے میں کہاں کا؟ سورہ رعد کی 16 آیت. سورہ رعد قرآن کریم کا 13 سورہ, 13/16 آیت کے اولا میں یہ رہو, انا ناقل ارضا ننقصها من اطرافها, بہت ہی مشہور علم فلکیات کا ماہر, اسٹرونومی کا ماہر, سر جیمس جن, 1946 میں اس کا انتقال ہوا, اور 30s کے اندر اس نے یہ تھیوری پیش کی. اب آیت قرآن کی کیا کہہ رہی, اولا میں رہو, کیا تم لوگ نہیں دیکھتے, انا ناقل ارضا ننقصها من اطرافها, کہ ہم تمہاری زمین کو ننقصها ناقص کر رہے ہیں, چھوٹا کر رہے ہیں, من اطرافها اس کے چاروں طرف. اولم یرو انا ناقل ارضا ننقصها من اطرافها, کیا تمہاری آنکھیں نہیں, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ تمہاری زمین کو چھوٹا کیا جا رہا. یونیورس کی بات آئی, سما ان لوگوں سے اٹھ, اسے ہم پھیلا رہے ہیں اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو کامن سینس کیا کہتی ہے کہ یونیورس پھیل رہی, تو جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں وہ سب بھی پھیلیں گی اسی کا ایک پار. قرآن نے کہا نہیں, یونیورس کے بارے میں کہا پھیلا رہے ہیں, دنیا کے بارے میں کہا اسے سکول رہے. نل کو سہام ان اطراف پہ کیا تھیوری تھی سر جیمس جینس کی, یہ فزکس کا بھی ماہر ہے اور ایسٹرونومی کا بھی ماہر, بلکہ بعض لوگ اسے کہتے کہ یہ اسپیس کا جو بھی سلسلہ شروع ہوا فادر یہی آدمی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے نیوٹن یا آئنسٹائن یا سر جیمس جینس یا کوپرنیکس یا گلیلیو کو انٹروڈیوس کرانا یہ آپ کی عقل اور آپ کی نالج کی توحید. لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے معلوم ان میں سے ہر آدمی کی اپنا پوزیشن اور اسٹیٹس کیا, انہیں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس کی اپنی ایک حیثیت. اچھا بھائی اس کی کیا تھیوری تھی, بہت انٹرسٹنگ وہاں بھی ایک مس ہوئی, زمین کیسے بنی. پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ یونیورس کیسے کریٹ ہوئی, پبلک بن تھیوری, فرسٹ اینڈ ایکسپلوژن اینڈ دین ایکسپینشن, یہ ہو گیا خلاصہ. لیکن یہ زمین کیسے بنی, کیا زمین ایک زمانے میں ایک پارٹ تھا, ایک حصہ تھا سورج کا. دیکھیں بہت ساری تھیوریز ہیں مجھے معلوم, ایک نظریہ نہیں بہت سارے نظریے ہیں, لیکن وہ سب سے زیادہ ایکسپٹیبل اور ایگریبل ہے. میجورٹی آف سائنٹسٹ جس سے ایگری کرتے ہیں جسے قبول کرتے ہیں. زمین کے بارے میں بھی یہی کہ زمین الگ سے کوئی چیز نہیں بلکہ یہ سورج کا ایک حصہ تھا. ڈیو ٹو اینی ان نون ریزن سورج کا یہ حصہ یا پارٹ سورج سے الگ ہو گئے. اب اس کے بعد پھر خالی ان کے نظریات مفروضات چلے, فرضی چیزیں گیس دیا کہ مثلاً وہ بہت ہی اسٹرانگ گریویٹی رکھنے والا اسٹار سورج کے قریب سے گزرا ہوگا اور اتنی زیادہ اس کے پاس گریویٹی تھی تو اس نے سورج کے ایک حصے کو اپنی جانب کھینچ لی. ویسے ہر آدمی جانتا ہے کہ سمندر میں ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ چوتھی رات میں چاند ہوتا فل مون, وہ اپنی گریویٹی کی وجہ سے پانی کو اپنی جانب کھینچنا چاہتا. اب اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ پانی کو کھینچے لیکن کم از کم سمندر سے کافی اونچا اٹھا دیتا. تو کہا کہ اس طرح سے سورج سے زیادہ بڑا اسٹار, اب یہ ابھی سے انشاءاللہ کل آئیں گی کہ اسٹارس سورج سے بڑے بڑے, اس میں دوسرے لوگ ہیں کہ نہیں, ان کا ہم سے کوئی کانٹیکٹ ہوا کہ نہیں, بہت ساری چیزیں. اور انشاءاللہ ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کی مجلس کی میرے پاس ریکویسٹ آ رہی ہے. اب ہر آدمی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یہ ریکویسٹ کس نے کر دی, لیکن کیونکہ مجھے خود اس بات کا آئیڈیا کہ ٹاپک خاصا ڈرائی ہے, جو لوگ شوق سے بھی سنیں ایک حد سے زیادہ انسانی دماغ برداشت نہیں کر سکتا. میں تھوڑا بہت ایک آدھ ٹاپک سے ہٹ کے پوائنٹ ملا دیتا ہوں, کوئی ہسٹری کی بات آ جاتی ہے اس کے بعد بھی ذہن تو تھک جاتا, اور اسپیشلی ورکنگ ڈیز کے اندر جو لوگ آتے ہیں. اس لیے میں بس آخری پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, باقی باتیں کل. کسی نے ایک انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ کیا حدیثوں میں کوئی ایسا اشارہ ہے کیا اس کائنات یا یونیورس میں کہیں اور بھی انسان رہتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ تین چار حدیثیں, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے جو چیز مجھے انٹرسٹنگ لگے آپ کو اتنا انٹرسٹنگ نہ لگے, لیکن پارٹ ہے ہمارے ٹاپک کا. پہلے یہ بات مکمل ہوئی, سورج کے قریب سے ایک بہت ہی زیادہ طاقت رکھنے والا جس کے پاس گریویٹی زیادہ تھی گزرا. بارہ سورج خود بھی ایک اسٹار, تو پورے سورج کو تو نقصان نہ پہنچا سکا لیکن اپنی اس گریویٹی کی پاور اور فورس کی وجہ سے ایک حصہ اس نے سورج سے توڑ لیا. مگر سورج کے پاس بھی اپنی ایک گریویٹی, سورج نے اس کو روکا. تو یہ جو ٹکڑا سورج سے الگ ہوا سر جیمس جینس, سر جیمس جینس وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو دو گریویٹیز میں قسم کی جنگ ہوئی اس کے نتیجے یہ سورج کا حصہ بھی نہ رہا اور اس اسٹار کے ساتھ بھی نہیں گیا, بلکہ ذرا سا یہ بیچ میں رٹک گیا اور اس کے بعد پھر یہ جب وہ اسٹار آگے نکل گئے تو یہ زمین بن کر سورج کے چاروں طرف گھومنے لگا. یہی تو اس وقت جو سب سے زیادہ سائنسدان جس تھیوری سے ایگری کر رہے ہیں اور جسے قبول کر رہے ہیں. لیکن سورہ رعد 13 سورہ آیت 16 اس کا ابھی تک کیا اس سے ریلیشن ہے؟ اب سر جینس اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ چونکہ سورج تو بہت گرم گیسز کا مجموعہ اور ہزاروں ہائیڈروجن بم کے برابر ایکسپلوژن اس پر روزانہ ہوتے ہیں, جس کی ڈیٹیل بھی ایک حدیث میں آئی ہے جو کل آپ سنیں گے, ڈیٹیل تو نہیں اشارہ. وہ کہتے ہیں جس وقت یہ سورج سے الگ ہوا تو بہت گرم تھا, اور پھر جب سورج سے اتنے ڈسٹینس پہ آ گئے 9,30,00,000 میل تو اب پھر یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا, اس کا ٹیمپریچر گرنے لگا. دیکھیں یہ سینچریز کا پروسیس, اور ایک اصول یہ کہ ٹھنڈی ہو کے ہر چیز سکڑتی ہے. چنانچہ جیسے جیسے اس کا ٹیمپریچر گر رہا, دیکھیں ٹیمپریچر سے بچے دھوکہ کھا سکتے ہیں, اس کو میلبرن کا ٹیمپریچر نہ سمجھیے کہ ابھی 23 ہے تو پتہ چلا 2 گھنٹے کے بعد 3 ہو گیا, نہیں یہ نہیں. یہ جو یونیورس میں ٹیمپریچر میں تبدیلی آ رہی ہے, جیسے آج کل دنیا گرم ہو رہی ہے, وہ ہمارے ان حرکتوں کی وجہ سے جن کو پولوشن کہتے ہیں, جو گرین پیس کی تنظیم چل رہی ہے. لیکن کتنا ٹیمپریچر بڑھ رہا تو اب جو ٹیمپریچر گر رہا ہے سینچریز گر رہا, لیکن اس کا نتیجہ یہ کہ جیسے جیسے دنیا ٹھنڈی ہو رہی ہے, یہ سر جیمز کی میں ریسرچ لکھ رہا ہوں, ویسے ویسے زمین کا حجم یا اس کا ڈائمیٹر کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی اتنا یہ گریجولی اور سلولی پروسیس دھیان سے نظر نہیں آ رہا, لیکن لیٹسٹ اسپیشلی لیزر ریس کو استعمال کر کے زمین کے ڈائمیٹر کو ناپا گئے تو فرق نکل رہا, اور زمین سال بہ سال چھوٹی ہو رہی. یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ 2 دن کے بعد ہمارا مکان 4 کمرے کا 3 کمرے کا رہ جائے گا, نہیں. یہ آپ کے پر پوتوں کے, سکڑ پوتوں کے, لکڑ پوتوں کے, پکڑ پوتوں کے بعد واقعہ پیش آئے گا, لیکن زمین چھوٹی ہو رہی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اولم یروا اننا فی الارض ننقصها من اطرافها, کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس طرح سے زمین کو چاروں طرف سے چھوٹا کر رہے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیے کہ ایک ہی یونیورس ہے اس کے بارے میں قرآن بات کر رہا, جب یونیورس کی بات آتی ہے تو کہہ رہا ہے انا لمرسلون, ہم اسے ایکسپلین کر رہے ہیں, اور جب زمین کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ انا ناطل ارض, ہم زمین کو چھوٹا کر رہے ہیں. اگر نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ بس رسول نے خالی اندازے لگائے, بھائی ایک ہی بات کہتے ہیں نا, جب کائنات پھیل رہی ہے تو اس کی ہر چیز پھیل رہی, نہیں. کائنات کے بارے میں کہا یونیورس پھیل رہی, زمین کے بارے میں کہا زمین سکڑ رہی, اور وہی کہا جو آج کے لیٹسٹ سائنس نے ثابت کر دیا کہ یونیورس میں ایکسپینشن ہے اور زمین کے اندر کمی واقع ہو رہی. چنانچہ تو میرا جملہ نہیں ہے, پھر اسی مورس دیکھائی کا میری عقل حیران اور پریشان کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہوں جو ایک ایسے ڈیزرٹ میں پیدا ہوا کہ جس ڈیزرٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک نالج نہیں, اور ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوا نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھی نہ کوئی لیبورٹری, بہت ہی پریمیچور اسٹائل کی آبزرویٹریز تھی لیکن عالم میں تو وہ بھی نہیں, اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہا جو آج کا سائنٹسٹ اتنی 14 سینچریز کی ترقی کے بعد جہاں پہنچا. خالی فرضی خیالات اور اندازے اگر کسی کے ہوتے تو 2 باتیں صحیح نکلتی ہیں تو 2 غلط نکلتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کی ہر بات صحیح نکل رہی, میرے پاس پھر کوئی رپلائی نہیں ہے اس سوال کا سوائے ایک کس, جو مسلمان پھر جو گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ سچی گواہی, اور کوئی میرے پاس جواب نہیں ہے کہ اس کی نالج ایک قسم کی دیوائن اور ہولی نالج ہے کہ اس کو کہیں اور سے ملی. مگر ابھی تو بہت کم باتیں آپ کے سامنے آئی, اب آئیے ذرا ٹاپک کو چینج کر کے منزل مصائب کی طرف. ٹاپک نہیں, یہ سب ٹاپک ہوا تھا اس وقت میڈیکل سائنس سے بات شروع ہوئی, اسٹرونومی کی کچھ باتیں ہوئی, کیمسٹری کی باتیں پہلے آ چکی ہے, فزکس کی باتیں کل گزری, لیکن ایک بار پھر ذرا سا میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ آ گیا, اور وہ یہ کہ آیت اللہ ہے ناصر مکارم شیرازی, یہ ان 7 مراجے میں سے ایک ہیں کہ آیت اللہ ہے گلپا ایگانی کے انتقال کے بعد ایران سے سات نام آئے تھے مہاراجی کے، ان میں سے ایک ون آف دم تفسیر نمونہ کے نام سے انہوں نے قرآن کریم کی وہ تفسیر لکھی جو میں نے لاسٹ ویک کی کسی مجلس میں ذرا سا اس کا انٹروڈکشن کرایا اور جس میں خاص اس پوائنٹ کا خیال رکھا، تو خود نہیں لکھی ایک بورڈ بنایا 10-11 علماء کا جن میں سے ہر ایک کی اسپیشلٹی ڈفرینٹ قسم کی سائنس، بہت اچھی تفسیر، اور اردو زبان میں تو اتنی مکمل اور جامع تفسیر کوئی اور نہیں. لیکن ان کی ایک اور بک ہے فلسفہ احکام اردو، پاسخ ما در پرسش جوانہ، جو نوجوان سوال کرتے اس کے جوابات، اس کے اندر کزن میرج اور ایک حدیث کوٹ کرتے، یہ سارے ریفرنسز میں نے اس لیے جمع کر دی کہ یہ چیز بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ ہر مرجع اس حدیث کو اتھینٹک نہ مانے، لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے رسول کی یہ حدیث کہ بہتر یہ ہے کہ کزن کی شادیوں سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بھی بیماریوں کو پھیلانے کا سبب بنتی ہے. اچھا، یہ بہار الانوار کے جس پیج پہ یہ حدیث ہے اسی پیج پہ ایک اور حدیث ہے، وہ ایک لائن کی، وہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے لیکن ہمارے اصل ٹاپک سے ریلیٹڈ. امام فرماتے ہیں یہ حدیث رسول کی ہے جو میرا اس وقت کا ٹاپک بن کے مساجد کی منزل پہ جا رہی ہے، اور دوسری حدیث امام کی نحن اہل البیت، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت. بہت سے بخار کا علاج برف والے ٹھنڈے پانی سے کرتے ہیں، ماں ان بارے یہ حدیث، اور اتفاق سے ان اردو کتابوں میں چھپی جو ارلی 60s یا لیٹ 50s میں پرنٹ ہوئی، اور ارلی 60s وہ زمانہ تھا جب کسی کو بخار ہوتا اسے پانی کے قریب نہیں جانے دیتے، نہانے نہیں دیتے، پتہ نہیں کتنے کمبل اور رضائیاں اڑائی جاتی. اور آج وہ زمانہ ہے کہ جتنا زیادہ بخار ہوتا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے ٹھنڈے پانی سے نہلا کے جلدی سے اس کا ٹمپریچر کم کرو. یہ تو ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہی دیکھتے میڈیکل سائنس نے ایک سوئچ اوور کیا ہے یہاں سے وہاں، اور یہی ہے ہمارے لیے پرابلم بھی کہ ہم بڑی مشکل سے قرآن اور حدیث سے کوئی چیز گھما پھرا کے ٹوسٹ کر کے میڈیکل سائنس کے اوپر لے جاتے ہیں تو کہ ذرا وہ تو سوری کر کے وہاں کھڑی ہو گئی، اب ہم بڑی مشکل سے وہاں دیکھتے ہیں تو پھر وہ سوری کر چکی. تو جو چیز سیدھی سیدھی ہے وہ بتا دیتے ہیں، جو سیدھی سیدھی نہیں. تو ہم سائنس کو تو اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں، اسلام کو ٹوسٹ کر کے سائنس کے اوپر نہیں چڑھا سکتے. خیر وہ ایک الگ بات ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن نحن اہل البیت، ہم اہل البیت کی رسالت. بہت سے بخار کا علاج ماء بارد، آپ لوگ عرب دنیا میں رہ چکے، برادہ بارد انتہائی ٹھنڈے اور یخ پانی کو برف ملا ہوا پانی کہتے اس کو کہتے ماء بارد، اور اسی حدیث میں ماء بارد آیا. ہم اہل بیت رسالت بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرتے، برف ملے ہوئے پانی، ایک لائن سے بھی چھوٹی مختصر حدیث. اب مسلمان کا ذہن نہیں گیا یا مسلمان کے سامنے معصوم کا ارشاد نہیں آنے دیا گیا، لیکن دیکھتے جائیے تو آنکھوں دیکھی بات ہے، یعنی جس وقت یہ حدیث کتاب میں چھپی تھی، اردو کتاب، عربی کا ریفرنس نہیں دیتا ہوں، اس وقت بھی میڈیکل سائنس کہہ رہی تھی کہ اس کو نہلانے نہیں دینا جب تک اس کا بخار نہ ہو. اب دیکھتے ہی دیکھتے ہماری تبدیلی ہوئی، مگر یعنی پھر وہی بات کہ ایک ایک لفظ، ایک عام سا جملہ، وہ اتنا بڑا کوئی سائنسی مسئلہ حل کر دیتا ہے بشرطیے کہ آدمی اتنے ہی توجہ سے اسلام کو، قرآن کو، رہنے بیٹھ کو اسٹڈی کرے. آئیے آخری بات، وہ یہ کہ معصوم فرماتے رسول کہ بہتر یہ ہے کہ کزن سے شادی نہ کرو کیونکہ اس سے بھی بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں. نہ 100% منع کیا اور نہ ہی اسے ریکمینڈیڈ عمل قرار دیا، اس لیے کہ یقینی بھی نہیں ہے جو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے. اگر اس کزن کے بزرگوں میں اور کوئی بیماری آلریڈی ایگزٹ کرتی ہے تو کزن کی شادی کے نتیجے میں ہی آگے بڑھے گی، ورنہ تو اگر واقعہ کسی کے پاس کزن کا پورا فیملی ٹری، اس کی میڈیکل رپورٹ پریزرو، اور پتا چلے کہ ان کے فور فادر میں کہیں کوئی ایسی بیماری نہیں، میڈیکل سائنس بھی کزن کی شادی کے اگینسٹ نہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اتنی میڈیکل رپورٹ ہمیں اپنے نانا اور دادا کی نہیں مل سکتی ہے، اس زمانے میں لیبورٹری تھی نہ رپورٹنگ تھی. لیکن اگر مل جائے، لیکن جملہ کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو اللہ کا رسول بالکل حرام بھی نہیں کر رہا، کیونکہ بے شک آپ کے سامنے امپریشن ایسا آ جان نہیں دیا تھا کہ ہر کزن شادی نقصان لاتی ہے، یہ بھی غلط. اور اس کے گواہ سڈنی کے اپنے مومن ڈاکٹر سے اسے پوچھئے گا، تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی اور موضوع بدل جائے، یہ بھی غلط. لیکن یہ بات صحیح بھی کہ بہت ساری کزن میریجز بہت ساری ایسی بیماریوں کو پھیلاتی ہے جس کا تعلق اولاد سے. مگر اللہ کے رسول کی یہ حدیث جو آپ نے سنی، بالکل یہ آج کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جاتا ہے مجھے آسٹریلیا کا نہیں پتا، یورپ امریکہ میں ہر جگہ شور، ایشین کمیونٹی میں کزن میریجز بہت زیادہ ہوتی، اس کو کسی طرح روکنا. لیکن اس کے بعد ایک سوال آتا ہے، اور وہی سوال میرا آج کا مسائل کا ٹاپک، اور وہ سوال یہ آتا کہ اگر کزن کی شادیاں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط. یہ سوال 94 میں جب میں نے کھوجا اس ناشری جماعت برمنگم جو اشرا پڑھا تھا، اس کے بعد یہ سوال سامنے آیا، تو پھر خود اہل بیت کے خاندان میں شادیاں کیوں ہوئی؟ خود اہل بیت کے جو خاندان، لیکن وہ ایک حدیث اس سے پہلے میں نے اسی لیے پڑھی، اس میں امام نے کہا تھا ہم اہل بیت یہ کرتے. یہ والی حدیث ابھی آپ نے سنی رسول کی، اس میں ہم نے دیکھا رسول نے کچھ کہا اہل بیت اس کے اگینسٹ کرتے. یہ لفظ اگینسٹ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جس طرح کا سوال ہے کہ اگر کزن کی میریجز اتنی ہی بری، تو مولا نے اپنی بیٹی زینب کی شادی ان کے فرسٹ کزن عبداللہ ابن جعفر تیار سے کی، چچا کی بیٹی، چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی فرسٹ کزن میں ہوئی جعفر تیار کے چھوٹے بیٹے محمد کے ساتھ. اور اسی طرح سے سرکار سید الشہداء نے اپنے خاندان کی پہلی دو شادیاں کزن میں کی. امام مظلوم نے اپنے بھائی حسن مشتبہ کی اولاد کو باپ بن کے پالا، کیونکہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو بچے چھوٹے تھے، اور پھر جب یہ بچے بڑے ہوئے تو وہی طریقہ اختیار کیا جو ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے گھرانوں میں خصوصاً سادات میں رائج تھی، کہ اپنا بڑا بیٹا یعنی ہمارے چوتھے امام سب سے بڑے بیٹے ان کی شادی کی امام حسن کی بڑی بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ، اور پھر اپنی جو دوسری اولاد تھی فاطمہ کبرا. دیکھیں سیکوینس یاد رکھیے گا، سب سے بڑے چوتھے امام، پھر فاطمہ کبرا ہے، پھر حضرت علی اکبر ہے، پھر جناب سکینہ اور فاطمہ صغرا ہے، پھر علی اکبر. تو فاطمہ کبرا ان کی شادی کی امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے حسن مصنف قاسم کے بڑے بھائی، تو اپنے لڑکے کی شادی بھی اس کے چچا کی بیٹی سے کی، اپنی لڑکی کی شادی بھی ان کے چچا کے بیٹے سے. پہلی دو شادیاں ہی فرسٹ کزن میں، اور اس میں سے جو پہلی شادی ہوئی پہلی یعنی چوتھے امام کی شادی ان کے چچا امام حسن کی بڑی بیٹی فاطمہ بنت حسن سے ہوئی. اسی کے نتیجے وہ پانچویں امام دنیا میں آئے کہ جن کی ولادت کا دن آپ نے آج گزارا. پانچویں امام کے والد، بالکل ایک لاجیکل چیز ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ پانچویں کے والد چوتھے امام، اور پانچویں کی والدہ فاطمہ بنت حسن. لیکن کون فاطمہ، کس کی بیٹی ہیں، کون سی فیملی؟ تو ان شارٹ یہ کہ پانچویں امام کے دادا ہیں حسین، پانچویں امام کے نانا ہے حسن. ایسی شخصیت کون ہوگی کائنات تو جسے نانا حسن جیسا ملا، دادا حسین جیسا ملا، اور پھر ان دو کے ذریعے سے سلسلہ آگے جا کے مولا اور شہزادی سے مل گئے. سوال کا جواب آپ کو مل چکا. اب تو مسائل کی منزل. سوال کا جواب کیا ملا؟ سوال کا جواب یہ ملا کہ بہتر یہ ہے کہ فرسٹ کزن میں شادی نہ کرو, یہ بہت سی بیماریوں کو پھیلاتی ہے. بہتر, حرام نہیں کہا. اور یہ وہ فرسٹ کزن ہے کہ جن کی فیملی ہسٹری میں تو بیماری چلی آ رہی ہے. تو آپ نے اہل بیت کی فیملی ہسٹری دیکھ, یہ سلسلہ چلا ہی علی اور فاطمہ سے. اس کائنات میں بعد رسول علی سے افضل کون ہے؟ اس کائنات میں فاطمہ سے افضل کون؟ فیملی ہسٹری دیکھ رہا نا, یہ فیملی دیکھ ڈالی ہے اس کی ہسٹری میں. سوائے عصمت کے, سوائے طہارت کے, سوائے نور کے, سوائے روحانیت کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں اگر کزن میں شادیاں ہو تو آج کی میڈیکل سائنس بھی کہتی کہ ایسے اگر کوئی کزن ہو جن کا اس طرح سے فیملی ٹری ہمارے پاس میڈیکل رپورٹ ہو تو ہم بھی نہیں منع کریں گے. تو ایک طرف منع کیا اس لیے کہ عام طور پر بزرگوں میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو ہم کو پتا نہیں, اور دوسری جانے اپنے گھرانے میں کزن میں شادی لگی اس لیے کہ وہاں کی تو جس دن یہ نور رسول بنا وہاں سے لے کے اس دنیا میں آنے تک کی پوری فیملی ہسٹری سامنے موجود. دیکھیں اسے مختصر کر کے ایک جملہ کہا گیا, ایک جملہ بس اختتام ہے آج. نہیں آج سے مطلب آج کی مجلس جو ہے ختم ہو رہی ہے, کل پھر ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس ہے. خیر میں کل تو ڈیڑھ گھنٹے نہیں پڑھ پاؤں گا, میرے جسم میں بھی طاقت نہ ہوگی, لیکن بہرحال سوا گھنٹے کے لیے تو تیار ہو گیا. یہ جو چیز ابھی میں نے کہی ہے نا, اسے وہ مختصر کر کے زیارت وارثہ میں کہا گیا, اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخ والارحام المطہرہ. ماں ساری پاک و پاکیزہ ہے, باپ سارے پاک و پاکیزہ. تو مسئلہ ہی حل ہو گئے. تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی ایسی کزن میرج میں کوئی حرج نہیں. بچوں اور کسی خاندان کے بارے میں یہ چیز یقین سے نہیں کہی جاتی. اور اب سمجھ میں بھی آتا کہ ایک زمانے میں ہمارے یہاں بعض بزرگ کہتے تھے کہ شادی ہم کریں گے اگر ہم سید ہیں تو نجیب الطرف ہیں سید. وہ آہستہ آہستہ ایک غرور کا ذریعہ بن گیا تھا, اس لیے وہ چیز غلط ہو گئی. لیکن اگر وہ اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کے ہوتا کہ واقعاً جہاں پہ اب تک باپ اور ماں کہیں میں کوئی غیر سید نہ آیا, وہاں کزن میرج میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن پوری ہسٹری ہمارے سامنے, کیونکہ جتنے لوگوں نے نجیب الطرفین ہونے کی بات بھی کہی اس میں ریسرچ ہوئی. ہندوستان میں جب سے آئے مثلاً شجرہ محفوظ, ایران اور عراق میں جو کئی نسلیں گزری بہت کم ایسے ہیں, لیکن بہت لمبی ہو رہی ہے بات. تھوڑی سی ہسٹری بھی آخر میں آ گئی. پانچویں امام, کل پانچویں امام کا تذکرہ ہوا لیکن باپ اور ماں کے حوالے سے ان کا تعارف نہ ہوا, یہ بھی ہو گئی. لیکن ایک بات, یہ جو شادی ہوئی تھی فرسٹ کزن میں چوتھے امام, ان کی شادی ان کی چچا کی بیٹی, یہ کربلا سے پہلے ہو گئی. یہی وجہ تھی کہ کربلا کے اندر میرا پانچواں امام تھا, اب کربلا کا سب سے کنسن وٹنس تھا. یہاں بھی کنفیوژن کل ہو گیا پتہ نہیں کیسے, یہ تو یاد ہی اپنی ورڈ. کربلا میں پارٹیسپیٹ کرنے والوں میں سب سے ینگسٹ نہیں ہے. اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں جو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا. کربلا کے گواہوں میں سب سے چھوٹے, یعنی جو کربلا سے واپس مدینے آئے, ورنہ تو کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹے نہیں, کربلا کے حاضرین میں سب سے چھوٹے نہیں. کربلا میں سب سے چھوٹا نام تو ہر آدمی جانتا, نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ اس حوالے سے اس کو بار بار یاد دلایا جاتا کہ جب میدان کربلا میں شام غریبہ آ گئی اور شام غریبہ کے ساتھ کچھ کھانے اور پانی کا سامان آ گئے, تو بالکل ایک سائیکولوجیکل چیز ہے. اس میں کوئی ہسٹری کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ جس سے آپ کو بہت محبت, خدا نہ کرے اگر وہ کوئی چیز طلب کرتا ہوا اور مانگتا ہوا دنیا سے چلا جائے اور آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہ ہو کہ چیز اس کو دے سکے, بعد میں جب کبھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی آپ کو اپنا مرنے والا یاد آ جائے گا. اب سوچیے کربلا کی سیدانی اور کربلا کی بیویوں کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا جب پانی آ گیا. پانی نظر آیا, ام فروا کو قاسم یاد آ گیا, قاسم بیٹا بڑا پیاسا تھا. لیلا کو اپنا اکبر یاد آ گیا, اکبر تو اتنا پیاسا تھا کہ باپ سے پانی مانگا تھا, اور سب سے بڑھ کر رباب کو اپنا اصغر یاد آ گیا. اے میرے ششماہ اصغر, اس وقت تیری ماں تجھے پانی نہ دے سکی, آج ایک پانی آ گیا اور ادھر زینب کبرا نے پانی جیسے ہی ہاتھ پانی جیسے ہی سامنے آیا سب سے پہلے کوزہ ہاتھ میں لیا, چاروں طرف نگاہ ڈالی, ننی سکینہ سو چکی تھی, سکینہ کو بیدار کیا, سکینہ بیٹی اٹھ جا بہت پیاسی ہے, دیکھ پانی آ گیا. بچی نے پانی کا نام سنا لیکن معلوم ہے آپ کو پہلا سوال کیا کیا, پانی کے بارے میں نہیں کیا, پانی آ گیا تو بھوپی اما کیا میرا چچا عباس واپس آ گیا. بچی کو پانی نہیں چاہیے, چچا عباس چاہیے. زینب نے کہا سکینہ عباس کو نہیں آئے, پانی آ گیا, لے بیٹی پانی پی لے. ایک مرتبہ سکینہ نے چاروں طرف نگاہ ڈالی, کہا پھوپھی اما یہ پانی پہلے آپ پی لیں. زینب نے کہا نہیں پہلے تجھے پانی پینا. اچھا تو میری ماں رباب کو دے دے, بہت پیاسی ہے میری ماں. کہا نہیں بیٹی پہلے تجھے پینا. اچھا میرا بھیا سجاد تو بیمار ہے, پہلے اسے دے دے. زینب نے کہا نہیں بیٹی پانی تجھے پینا ہے. سکینہ حیران ہو گئی, پھوپھی اما پیاسی آپ بھی ہے, پیاسی میری ماں بھی ہے, پیاسی میرا بڑا پیاسا میرا بڑا بھائی بیمار امام بھی ہے, سب کو چھوڑ کے مجھے پانی کیوں دیا جا رہا. ایک جواب دیا, کہا بیٹی بیٹی اس لیے تجھے پہلے پانی دیا جا رہا کہ دستور دنیا ہے کہ پہلے سب سے چھوٹے کو پانی دیا جاتا, تو چونکہ سب سے چھوٹی ہے تو پہلے پانی پی لے. اب سکینہ نے کوئی سوال نہ کیا, پانی کا کوزہ لے لیا مگر پیا پھر بھی نہیں, بلکہ پانی لے کے مقتل کی جانب چلی. زینب نے آواز دی, بیٹی پانی لے کے کہاں جا رہی ہے؟ طلب کے کہا بھوپھی اما آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے سب سے چھوٹے کو پانی دیا جاتا. ارے میرا اصغر بھیا سب سے چھوٹا ہے, پہلے اپنے بھائی اصغر کو پانی پلا لو, اس کے بعد پانی. خدا اللہ حسین کی اس ننھی یتیمہ سکینہ کے مصائب کا وقت, اور حسین کے اس ننھے اور معصوم شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا واسطہ. صاحبان ایمان دنیا میں جہاں جہاں, خصوصاً جو مومنین اور مومنات اس وقت اس مجلس میں موجود, انہیں اور ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو اور ان کے رزق کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین و بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خداوندہ تجھے انہی مصائب حسینی کا واسطہ, جس اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی ہمیں کم از کم اس اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین خصوصاً جن مومنین نے اس مجلس کا انعقاد کیا یا اس کے منعقد ہونے میں کسی طرح کوئی حصہ لیا ہے, ان کے خاندان کے تمام مرحومین, اور جو مومنین اور مومنات اتنی تھکن کے باوجود اتنے شوق سے یہاں آ رہے ہیں, اس ان کے خاندان کے تمام مرحومین, ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. متوجہ زیارت ہے, السلام عليك يا ابا عبد الله, السلام عليك وعلى الارواح التي هلت بفنائك وعنا خد برحلك, السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء, يا ابا الحسن, يا علي ابن موسى الرضا, السلام عليك وعلى ابائك وابنائك واختك فاطمه ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا, يا صاحب الاسر والزمان, السلام عليك يا خليفه الرحمن, اجل الله تعالى ظهورك واجعلنا من انصارك. السلام عليكم يا اهل بيت النبوه ومعدن الرساله جميعا ورحمه الله وبركاته.